بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محترم میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں حکمت تنظیم ایک نیا موضوع ہے اور اسی لیے میں نے موضوع کے صحیح الفاظ پر اصرار کیا تھا یہ تنظیم کے بارے میں ہم اب تک جو کچھ سنتے اور بولتے رہے ہیں اس سے ذرا کچھ مختلف قسم کی چیز ہے اس میں سمع و اطاعت شورا اور احتساب نظم و ضبط جیسے موضوعات نہیں ہیں بلکہ اس سے کچھ مختلف نوعیت کے موضوعات ہیں جن پر کہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا حکمت دعوت اور حکمت انقلاب کے موضوعات تو ایسے ہیں جن سے آپ واقف ہیں جن پر گفتگویں اور تقریریں بھی ہوتی ہیں اور جو آپ کی گفتگو کا موضوع بھی بنے رہتے ہیں حکمت دعوت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اصول اور وہ تدابیر جن سے کہ دعوت کا کام مؤثر ہو سکے حکمت انقلاب کے معنی یہ ہیں کہ وہ اصول اور وہ تدابیر جن سے کہ انقلاب کی منزل قریب آ سکے اور حاصل ہو سکے اس لحاظ سے حکمت تنظیم کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اصول اور وہ تدابیر جن سے تنظیم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مؤثر اور کارگر ہو سکے یہ بہت مختصراً ہم تعریف کر سکتے ہیں حکمت تنظیم کی ہر تنظیم کسی مقصد کے لیے قائم ہوتی ہے اور اس مقصد کے حصول میں وہ جتنی مؤثر افیکٹو اور جتنی کارگر ایفیشنٹ ہوگی اتنا ہی وہ تنظیم زیادہ کامیاب ہوگی اور اس لحاظ سے ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے اصول اور تدابیر ہیں جن سے تنظیم کو اور تنظیم سے یہاں میری مراد تنظیم اساتذہ نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پہ ایک عام تنظیم کا لفظ مراد ہے یہ تنظیم جو ہم نے اسلامی انقلاب کے لیے قائم کی ہے وہ تنظیم اپنے مقصد کے لیے مؤثر اور کارگر ہو سکے بات یہاں سے شروع کریں کہ تنظیم کیا کرتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے عام نقطہ نظر سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم کے دو کام ہیں ایک کام یہ ہے کہ وہ افراد کو جمع کر کے ایک ایسا مجموعہ بنائے جس کی طاقت اور قوت افراد کے مجموعے سے کئی گنا زیادہ ہو اگر آپ ریاضی کے جمع کے فارمولے سے افراد کی قوتوں اور طاقتوں کو جمع کریں تو تنظیم میں آ کر وہ اضافہ مضافہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں اس کو اردو کے ایک عام محاورے کے لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور ایک کو جمع کر کے دو بنانا تنظیم کا کام نہیں ہے بلکہ ایک اور ایک کو گیارہ بنانا یہ دراصل تنظیم کا مقصد ہے وہی افراد جو الگ الگ مختلف صلاحیتیں اور قوتیں اور طاقتیں رکھتے ہیں جب وہ مل جائیں تو مل کر ان کی قوتیں اور طاقتیں اپنے مجموعے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور زیادہ باصلاحیت بن جائیں اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ کام کے جو افراد الگ الگ نہیں کر سکتے وہ کام یہ تنظیم سر انجام دے دی تنظیم اپنی مختلف صورتوں میں انسان کے ساتھ شروع سے موجود رہی ہے لیکن یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پچھلے 100 سال میں تنظیم نے بحثیت ایک ادارے کے اور تنظیم کو چلانے نے بحثیت ایک فن کے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان نے بڑے بڑے عظیم الشان کارنامے اسی تنظیم کے بل پر سر انجام دیے ہیں. ایک شخص اپنے باغ میں سیب کو گرتا ہوا دیکھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا تھا کہ کائنات کی پوری گریویٹی کے اوپر قائم ہے، لیکن ایک شخص کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ انسان کو چاند کے اوپر پہنچا دے. اس کے لیے بڑی منظم جدوجہد کی ضرورت تھی. ایک معمولی دکاندار اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنا کاروبار چلا سکتا ہے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن بن کر دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے کاروبار کو پھیلا دے. ایک شخص بیٹھ کر اپنے خیالات کی ترویج اور ان کی اشاعت کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم اور معاشرے کو مسخر کر کے اس کو کسی انقلاب کی راہ پر لگا دے. تو تنظیم جو ہے وہ کام کر جاتی ہے، کرنا چاہیے، کہ جو کام افراد الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا عام پہلو ہے. اگر اپنے پہلو سے آپ سوچیں تو میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہماری ساری دعوت جو بے شمار الفاظ اور بے شمار صفحات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹ کر اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو صرف دو جملوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ اقامت دین ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فریضہ تنظیم اور اجتماعی زندگی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے تنظیم اور اجتماعی زندگی بھی ناگزیر ہے. باقی ہماری ساری باتیں وہ ہیں کہ جو اس دور میں مانی جاتی ہیں، کہی جاتی رہی ہیں، اور جس وقت کے اس تحریک کا آغاز ہوا سب کو ان باتوں سے اتفاق تھا. لیکن یہ وہ منفرد دو باتیں تھیں کہ جو دراصل اس ملک میں تحریک کی بنیاد بنی، کہ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے، اور جدوجہد کے لیے اجتماعی زندگی بھی ناگزیر اور فرض ہے. اس لحاظ سے یہ تنظیم ہمارے لیے ایک بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم نے یہ جان بوجھ کر ہی یہ بات کہی ہے کہ انفرادی طور پر خواہ کتنے ہی کام ہو سکیں، لیکن اقامت دین کا کام اور اسلامی انقلاب کا کام تنظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو دینی لحاظ سے، تحریکی لحاظ سے یہ تنظیم کی اہمیت ہے. اب اگر ہم لوٹ کر پھر یہ دیکھنا چاہیں کہ پھر واقع حکمت تنظیم سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، تو حکمت تنظیم کے معنی یہ ہے کہ وہ تنظیم کو اس قابل بنائے کہ جو چیز ہمیں مطلوب ہے وہ ممکن بن سکے. بہت سارے خواب انسان دیکھتا ہے، بہت ساری تمنائیں اور آرزوئیں رکھتا ہے، وہ ممکن نہیں ہوتی. تنظیم کا کام یہ ہے کہ ان خوابوں کو، ان آرزوؤں کو، ان تمناؤں کو ممکن بنائے، اور ممکن سے بڑھا کر ان کو ایک حقیقت بنا دے. جو چیز ناممکن نظر آتی ہے وہ ممکن بن جائے، اور جو چیز ممکن بن جائے پھر وہ حقیقت کا روپ دھار لے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، اس میں کوئی ہم رفتار کا تعین نہیں کرتے، لیکن جتنی بھی تیز رفتاری سے یہ کام ہوگا اتنا ہی تنظیم زیادہ مؤثر اور کارگر ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو وسائل اور مسائی کوششیں اس کام میں لگیں وہ زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز ہوں. کم سے کم کوشش اور کم سے کم خرچ سے زیادہ نفع حاصل ہو. جیسا میں نے کہا کہ انگریزی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹو بھی ہو اور ایفیشنٹ بھی ہو. یہاں پر رک کر یہ بات کہنا ضروری ہے کہ وسائل کا لفظ جب میں بولتا ہوں اور بولوں گا بڑی کثرت کے ساتھ، تو آپ کے ذہن میں فوراً بیت المال اور پیسہ آئے گا، لیکن میری مراد وسائل سے بیت المال نہیں. وسائل سب سے بڑھ کر انسان ہیں، انسانوں کا وقت ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی وابستگی اور لگن ہے، ان کی اخلاقی صفات ہیں، اور یہ ساری چیزیں دراصل وسائل میں شمار ہوتی ہیں. اور جب میں خرچ کا لفظ استعمال کروں گا تو آپ مالی کے خرچ کرنے کا نہ سوچیں بلکہ انسانوں کے اوقات، ان کی صلاحیتیں، ان کی استعداد، اس کو بھی خرچ کرنا، وسائل کا خرچ کرنا. تنظیم کا کل بجٹ جو ہے وہ صرف مال پہ مشتمل نہیں ہوتا، اگرچہ مادی وسائل بھی اس کا ایک حصہ ہیں، بلکہ انسانوں کے یہ سارے مجموعے بھی اس کے بجٹ کے اندر شامل ہیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ اس تربیت گاہ پر کتنے وسائل لگے تو شاید آپ چند ہزار روپے نکال کر حساب دیں گے، لیکن میرے خیال میں اس میں کم سے کم 2500-3000 دن کے وسائل جو ہیں اس تربیت گاہ کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. اور اسی لحاظ سے ابھی میں جیسا آگے چل کے گفتگو کروں گا، وسائل کے معنی اوقات، صلاحیتیں، قوتیں، توجہات، وابستگی، لگن، یہ ساری چیزیں انسانوں کی وسائل کے اندر شامل ہیں. اگر تنظیم مؤثر نہ ہو اور وہ حکمت میسر نہ ہو جس سے کہ تنظیم کو مؤثر کیا جا سکے، تو اس کا امکان ہے کہ وسائل موجود ہوں اور کام نہ ہو، بینک کے اندر سرمایہ موجود ہو اور نفع نہ ہو، وہ کسی کاروبار میں نہ لگ سکے، بھاگ دوڑ اور کوشش بھی ہو اس کے بعد بھی نفع نہ ملے. میں اگر کاروبار اور نفع کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں تو اس سے بھی آپ گھبرائیں نہ، اس لیے کہ یہ ان سے بات کو سمجھنا بھی آسان ہے اور یہ خالص قرآن مجید کا استعارہ ہے کہ جو بیع اور شراء اور تجارہ، ان الفاظ سے اس پورے کاروبار دینی کام کو تعبیر کرتا ہے. تو اگر آج کی ہم بزنس اور کارپوریشنز کی مثالیں لیں تو یہ بالکل عین قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہوں گی. اس لیے جب میں کہتا ہوں کاروبار میں روپیہ بینک میں لگا رکھا رہے اور وہ نفع نہ دے، یا کاروبار میں لگایا جائے اور پھر بھی نفع نہ دے، تو یہ دراصل اس کے معنی ہے کہ انسانوں کے مجموعے کو جہاد کے کام میں کے لیے جمع ہو جائے اور وہ اس کام میں نہ لگے، اور لگے بھی تو جہاد کی منزل جو ہے وہ قریب نہ آئے. یہ دراصل اسی بات کو کہنے کا ایک معروف پیرایا ہے جو قرآن مجید نے خود بار بار استعمال کیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات کی بھی وضاحت ضروری ہے جو ذہن میں رکھنا لازمی ہے. تنظیم بہت مختلف نوعیت اور قسموں کی ہو سکتی ہے، اور جب میں نے کہا تھا کہ حکمت تنظیم وہ ہے جس کے ذریعے تنظیم اپنے مطلوب مقصد کو ممکن اور حقیقت بنا سکے، کم سے کم وقت میں اور کم سے کم وسائل کے ساتھ بنا سکے، تو اس کا انحصار اس پر ہے کہ تنظیم کا مقصد کیا ہے. مقصد کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے تنظیموں کی بے شمار قسمیں کی گئی ہیں، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہیں. صرف میں ایک تقسیم آپ کے سامنے رکھوں گا اس لیے کہ وہ میری گفتگو سے متعلق ہے. ایک قسم کی تنظیمیں وہ ہوتی ہیں جو چلتے ہوئے اداروں اور کاموں کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اردو میں اس کو کیا کہا جائے گا میں اب تک اس کا مناسب ترجمہ تلاش نہیں کر سکا، لیکن انگریزی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مینٹیننس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ایک تنظیمیں وہ ہوتی ہیں جن کے سامنے مینٹیننس سے زیادہ ترقی، ڈیولپمنٹ، ارتقاء، ایولوشن اور پیش رفت، تحریک اور موومنٹ ہوتی ہیں. ان کو میں موومنٹ آرگنائزیشن کہوں گا. یہ دو قسم کی ہم نے جو تنظیموں کی تقسیم کی ہے یہ بڑی اہم ہے. تو یہ دو الگ الگ قسم کی ہم نے جو تقسیم کی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی تنظیم خالص مینٹیننس کی تنظیم ہو سکتی ہے اور کوئی تنظیم خالص موومنٹ کی تنظیم ہو سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ملی جلی موجود رہیں گی. کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور پیش رفت کرنے کے لیے کسی ڈھانچے کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا. جب تک کوئی ڈھانچہ موجود نہ ہو جس کے بل پر آگے تعمیر ہو، آگے پیش رفت ہو، تو وہ ڈھانچہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جو ڈھانچہ بھی بنے گا کسی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے، اگر وہ جاندار ہوگا تو وہ بھی سال بہ سال یہ تو سوچے گا ہی کہ میں کیسے اپنے آپ کو بہتر بناؤں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسی کوئی تقسیم ہے جس میں دونوں بالکل الگ الگ ہو جائیں. لیکن تنظیم کے مقاصد کی نوعیت کے لحاظ سے ان دونوں کے تناسب کے اندر فرق واقع ہوتا جائے گا. تو دراصل ہماری جو اسلامی تحریک ہے یہ ایک تحریکی تنظیم ہے. اس کے سامنے چلتی ہوئی چیزوں کو چلانا مقصود نہیں ہے. اس کے سامنے مقصود پیش رفت ہے. اس کے سامنے مقصود معاشرے کو مسخر کرنا ہے. اس کے سامنے مقصود پھیلنا اور گرفت میں لینا ہے. اس کے سامنے مقصود غالب ہونا ہے. اور اس لحاظ سے اس کے پاس جو انسانی وسائل ہیں اور جو افراد کی صلاحیتیں ہیں اسی وقت یہ تنظیم کارگر اور مؤثر کہی جائے گی جبکہ وہ اپنے اس مقصد اصلی میں کامیابی کے قریب پہنچے یا اس کو کسی درجے میں حاصل کرے. اور اگر اس کو حاصل نہ کرے تو خواہ وہ بظاہر کتنی ہی مضبوط اور پھیلی ہوئی تنظیم نظر آئے وہ مؤثر اور کارگر تنظیم نہیں کہی جا سکتی. پھر ایسا ہوگا کہ تنظیم کے پاس وسائل ہوں گے اور نرے وسائل رہیں گے. جس طرح ایک سست تاجر کے پاس بینک کے اندر لاکھوں روپیہ پڑا رہے اور تجارت کے مواقع آتے رہیں اور ان کو کھوتا رہے اور سمجھے کہ میں تو بہت مالدار ہوں لیکن پھر واقع وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا جو کہ سرمایہ کا مقصد ہے. یا یہ کہ وہ کوشش بھی کرے اس سرمایہ کو لگائے بھی لیکن اپنی غفلت سے اپنی لاپرواہی سے اپنی نادانی سے یا اپنی کوتاہی سے نفع حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو. اگر حالات ماحول معاشرہ مشیت خود راہ میں حائل ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر اپنا قصور و خامی ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تاجر اپنے مقصد میں ناکام. اسی طرح تحریکی تنظیم اگر انسانی وسائل کو اسلامی انقلاب کی منزل قریب لانے میں نہیں لگا پاتی یا لگاتی ہے تو اپنی کوتاہی سے ان کو ضائع کرتی ہے ان کے وسائل کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنظیم غیر مؤثر اور غیر کارگر ان افیکٹو اور ان ایفیشنٹ ہے. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے خواہ کسی درجے میں بھی ہو تو اسی درجے تک ہم اس کو مؤثر افیکٹو اور کارگر ان ایفیشنٹ کہہ سکتے ہیں. اس تمہیدی بیان کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ چند اصول تدابیر بیان کروں گا جو کہ اس حکمت تنظیم کا میری نظر میں حصہ ہیں. ان اصول و تدابیر میں تین اصول بالکل بنیادی ہیں جو تنظیم کو مؤثر رکھنے کے لیے اس حکمت عملی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. پہلا اصول یہ ہے کہ تنظیم کے لیے اس کا مقصد اس کے لیے جان اور روح کی حیثیت رکھتا ہے. یہ مقصد ہمیشہ شعور میں واضح رہے, نگاہیں اسی کے اوپر مرکوز رہیں, وسائل اور اقدامات اور مسائل اسی کی خاطر ہوں. یہ پہلا اصول ہے جو تنظیم کو مؤثر بنانے کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے, ہمارا مقصد ہمارے دستور میں لکھا ہوتا ہے, ہمارے لٹریچر میں موجود ہے, ہر اجتماع ہر تربیت گاہ میں ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں, تو آخر یہ اتنی اہم بات کیوں ہے کہ اس کو آپ سب سے پہلے اصول کے طور پہ پیش کر رہے ہیں؟ میں اس بات کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ دستور میں لکھے ہوئے مقاصد موجود ہوں, زبانوں پر بھی مقاصد کا تذکرہ ہو, لیکن یہ کہ تنظیم فی الواقع اس مقصد کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر چکی ہو یا وہ مدھم ہو چکا ہو یا اس میں تغیر واقع ہو گیا ہو یا اس میں کوئی آمیزش ہو گئی. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے لٹریچر میں یہ تشبیہات پڑھی ہیں کہ قافلہ عازم پشاور ہو اور اس کے اوپر کراچی کا بورڈ لگا ہوا ہو, وہ کیسے اس بات سے غافل ہو سکتے ہیں کہ یہ حادثے تنظیموں اور تحریکوں کو پیش آ سکتے ہیں کہ سائن بورڈ دستور کے اندر تقریروں میں کتابوں میں کچھ اور لگا ہو اور مسائی اور کوششیں اور سمت کچھ اور ہو جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو چیز ہم کو تکرار محسوس ہوتی ہے وہ دراصل اسی صحیح مقصد اور صحیح منزل کا تذکیر اور یادہ مکے کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر اور مدینے کی زندگی کے آخری دن تک کیا، اس لیے کہ یہ وہ بات ہے جس سے کوئی تنظیم کوئی تحریک غافل نہیں ہو سکتی. جیسا میں نے عرض کیا، اس کے بغیر تنظیم بظاہر تنظیم نظر آئے گی لیکن وہ اپنی روح اور مقصد سے، روح سے خالی ہو کر وہ ایک بے جان جسد کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے. ایک مردہ اور زندہ انسان کو آپ پہلو و پہلو لٹا دیں تو بظاہر دونوں میں کوئی فرق دور سے آدمی محسوس نہیں کر سکتا. جب وہ نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ کس میں جان دھڑک رہی ہے اور کس میں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس وظیفہ حیات کو پورا کرنے سے قاصر ہے جس کے لیے وہ جسد کے بنا تھا. اس لحاظ سے یہ مقصد اصلی، اس کا شعور ہر وقت تازہ رہنا ضروری ہے. دوسرا اہم بنیادی اصول یہ ہے، اور یہ اصول صرف ایک تحریکی تنظیم کے لیے ہے، کہ اس کے لیے وہی کام اصل کام ہے جو مستقبل یعنی آنے والے کل کی تشکیل و تعمیر اس کے منصوبے اور اس کے مقاصد کے مطابق کر سکے. کل وہی طلوع ہوگی جس کے لیے آج کام کیا جائے، اور اگر آج کا کام وہ نہیں ہو رہا جس سے کل کا سورج اس نقشے پر طلوع ہوگا جو نقشہ ہم چاہتے ہیں، تو وہ سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا. ایک آج کے بعد دوسری آج اور دوسری آج کے بعد تیسری آج آتی رہے گی، لیکن وہ کل کبھی نہیں آئے گی جس کل کے لیے ہماری نگاہیں منتظر رہیں گی. اور انگریزی کا وہ مقولہ پورا ہو جائے کہ ٹمارو نیور کمز، اس لیے کہ اس کل کے لیے ہم آج اگر کام نہیں کریں گے، ہماری ہر پالیسی، ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر اقدام، ہمارا ہر قانون، ہمارا ہر ضابطہ، ہمارے دستور کی ہر شق، اس کو اصل میں کل کے لیے وقف ہونا چاہیے، کل کے لیے بننا چاہیے، کل کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر یہ اس کل کو لانے کے لیے مفید اور معاون اور ممد نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس تحریک کے مقصد کو، تحریکی تنظیم کو مؤثر نہیں بنا رہی. اس بات کو کہنے کی شاید ضرورت ہر تنظیم کو ہے، لیکن سب سے کم اس بات کو کہنے کے محتاج وہ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آج کی ساری زندگی فکر فردا میں بسر ہونی چاہیے. دنیا کی ساری زندگی میں وہی کام کارگر ہے کہ جو آخرت میں نافع ہو. جس قوم کے، جن افراد کے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہو، ان کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھی تنظیم کو بھی اپنے کام اور فیصلے اور اقدامات وہی کرنے چاہیے جو کل نافع ہوں. اگر آج کی زندگی آخرت میں وہ نقشہ نہیں بنا سکتی جو مطلوب ہے تو وہ ضائع اور بیکار ہے. اسی طرح تنظیم کے وہ آج کے کام جو کل کا نقشہ بنانے میں ممد اور معاون نہ ہوں وہ بھی بیکار ہیں، اور تنظیم کو خامخواہ بوجھل بنا کر ایک تاثر دیتے ہیں کہ تنظیم بڑی متحرک ہے اور بڑی کام کر رہی ہے، لیکن اگر وہ کل کو لانے میں مدد نہیں دے رہے اور صرف آج کے مسائل کو آج نپٹانے کا کام کر رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر تنظیم کو مؤثر نہیں بنا رہے. تیسرا بنیادی اصول جو پھر صرف ایک تحریکی تنظیم پر جس کا اطلاق ہوگا، ہر تنظیم پر نہیں ہوگا اگرچہ دوسری تنظیمیں بھی ایک حد تک اس سے متاثر ہوں گی، وہ یہ کہ تنظیم کے کام کے نتائج اندر کو دیکھ کر نہیں قائم کیے جا سکتے. ایک تحریکی تنظیم کے کام کے نتائج اس معاشرے کے اندر ہی دیکھے جا سکتے ہیں. پولیس بھی یہی کہے گی کہ اس کے کام کے نتائج اس پر نہیں ہیں کہ پولیس کی ڈرل کتنی اچھی ہو گئی اور پولیس کے لوگ کس نظم و ضبط سے حاضر ہو گئے، ان کی وردیاں کتنی صاف ستھری ہیں، بلکہ یہ دیکھ کر کیا جائے گا کہ جرائم پر قابو کس حد تک پانے میں وہ کامیاب ہیں. ایک تعلیمی ادارہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری عمارت اتنی عالی شان ہے، ہمارے اساتذہ کی تعداد اتنی ہے، ہمارے ہاں 10,000 طلباء آتے ہیں، بلکہ اس کو بھی شاید یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ وہاں سے سند لے کر جاتے ہیں معاشرے میں وہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح ایک تحریکی تنظیم تو ہرگز بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتی کہ ہمارے اجتماع میں بہت لوگ آ گئے، ہماری تربیتگاہ کامیاب ہو گئی، ہم نے بڑے اچھے رسالے نکال لیے، اس لیے کہ ان کے نتائج وہی معتبر ہوں گے کہ جو معاشرے کے اندر نمودار. تو یہ تیسرا اصول ہے بنیادی حکمت تنظیم کا. اب اس کے بعد پھر میں سات اصول اور تدابیر آپ کے سامنے ایسی پیش کروں گا جو انہی سے نکلتے ہیں. یہ تین جڑیں ہیں, یہ اس کی سات شاخیں ہیں. اس میں کچھ اصول بھی ہیں, کچھ تدابیر بھی ہیں, جن کو اگر آپ ملحوظ رکھیں اور عملی جامہ پہنائیں تو آپ ان کو اپنے لیے یقیناً مفید پائیں گے. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم کو خود مقصد نہ بننے دیں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ مقصد اصلی پر نگاہ مرکوز رہے, اس میں آمیزش بھی ہو جاتی ہے, تغیر بھی ہوتا ہے, یہ نگاہوں سے اوجھل بھی ہوتا ہے. تو سب سے بڑا خطرہ جو کسی تنظیم کو پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم فی نفس ہی خود ہی مقصود بن جائے. اس کے پھر معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو ایک ذریعے کے طور پہ بنائی گئی ہے, جس کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو مسخر کرے, اسلامی انقلاب کی منزل کو قریب لائے, اس کی اپنی سروس میں اور اس کی اپنی خدمت کے اندر لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پہ ایک دینی تنظیم اس لیے پیش آ سکتی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تنظیم ایک لازمی ناگزیر شے ہے, اس کو ہم رد نہیں کر سکتے, مسترد نہیں کر سکتے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. دوسرے وہ خود بھی ایک مقدس چیز ہے اور دینی اداروں پر یہ کیفیت اکثر طاری ہوتی ہے کہ وہ تنظیمیں, وہ مراسم, وہ ادارے جو مقاصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں وہ خود اپنی جگہ پر مقصد بن جاتے ہیں. مثلا نماز کا معاملہ ہے, نماز کا مقصد اقم الصلاۃ لذکری قرآن نے واضح کیا ہے, لیکن اب نماز کی حاضری اور مسجد خود اپنی جگہ پر ایک مقصد ہے. اس کی روح اور جان نکل چکی, اور وہ روح اور جان اس لیے نہیں نکلی کہ نماز کی جگہ کوئی دوسری عبادت آ کے بیٹھ گئی, بلکہ خود وہ عبادت فی نفس ہی مقصود بن گئی اور اس سے آگے جو منزلیں ہیں ان سے نگاہیں جو ہیں وہ ہٹ گئیں. تو اس کا حقیقی امکان موجود ہے خاص طور پہ ایک دینی تنظیم کے لیے. اس کی علامات جو ہیں اس میں سے ایک علامت تو بڑی صاف اور واضح ہے, اور وہ علامت یہ ہے کہ تنظیم کے پاس جو وسائل ہیں ان کا ایک حصہ لازماً تنظیم کی خدمت اور تنظیم کو چلانے کے لیے لگتا ہے, اور ایک حصہ اس مقصد کے خاطر کہ پیش رفت ہو, پھیلیں, مسخر کریں, اس کے لیے لگتا ہے. اور جب تنظیم خود مقصد بننا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ تناسب بگڑنا شروع ہوتا ہے. وہ حصہ جو تنظیم کی خدمت میں لگتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اور وہ حصہ کہ جو تنظیم کے مقصد اور پیغام کو پھیلانے کے لیے لگنا چاہیے وہ گھٹتا جاتا ہے, اور یہ تناسب بالآخر الٹنا شروع ہوتا ہے. بالکل ابتدا میں جب دو آدمی کام کرتے ہیں تو ان کے وقت کا شاید صرف 1% حصہ تنظیم پر جاتا ہے, اور باقی 99% حصہ جو ہے وہ پھیلنے اور توسیع اور غلبے کی جدوجہد میں جاتا ہے. یہ بالکل لازمی ہے, اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جب لوگ بڑھیں گے تو تناسب تو بڑھے گا, تنظیم بڑھے گی, زیادہ وسائل لے گی, لیکن بالآخر یہ وسائل اپنی فطری مقام سے ہٹ جاتے ہیں, اور جب ہٹ جاتے ہیں تو تنظیم جو ہے وہ مؤثر, اس کی تاثیر میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی فارمولہ بیان نہیں کیا جا سکتا, یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے فیصد وسائل تنظیم کو چلانے کے لیے لگنا چاہیں گے اور اتنے فیصد وسائل ترقی اور نشو نما اور توسیع کے لیے لگنا چاہیں گے. لیکن جس طرح ایک ملک کا بجٹ ہوتا ہے, اور ہم جب کھڑے ہو کے بجٹ پہ تنقید کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ غیر ترقیاتی اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ترقیاتی اخراجات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کی معیشت زوال کی طرف جا رہی ہے, اس طرح جو ہمارے تحریک تنظیم کے وسائل ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی غیر ترقیاتی اخراجات کی نفی نہیں کرے گا, لیکن ہر ایک یہ چاہے گا کہ یہ کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ وہ اخراجات ہوں. اخراجات سے پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پیسہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ انسانوں کے اوقات اور صلاحیتیں یہ ان چیزوں میں صرف ہوں جن سے کہ تحریک توسیع حاصل کرے, وہ پھیلے اور معاشرے کو مسخر کرے. یہ بالکل ایک علامت ہے کہ جو واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے, اس سے جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ پھر پیش رفت کے بجائے تنظیم اپنے مقام پر کھڑے ہو کر وسائل کو خرچ کرتی رہے. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا جس سے شاید بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ اگر ایک موٹر کار ہے تو موٹر کار کا مقصد یہ ہے کہ وہ راستے پر چل کر اپنی منزل پر پہنچے. اگر موٹر کار میں ڈرائیور بیٹھا ہو, اس کا پاؤں ایکسیلیٹر کے اوپر ہو, اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہو, مسافروں سے گاڑی بھری ہوئی ہو, پیٹرول پمپ سے پائپ اس کے اندر لگا ہوا ہو, برابر پیٹرول جا رہا ہو, اس انجن چل رہا ہے تو پیٹرول تو اکھائے گی لیکن گاڑی اپنی منزل کی طرف آگے نہ بڑھے. اس کے معنی اب گاڑی خود مقصود بن گئی, لوگ بیٹھے ہیں, جھاڑ پونچھ کر رہے ہیں, آئلنگ کر رہے ہیں, سروس کر رہے ہیں, پیٹرول بھی بھر رہے ہیں, مسافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائیور بھی موجود ہے اور بظاہر ہر سامان اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بڑی مضبوط اور بڑی عمدہ گاڑی ہے جو اپنے مقام پر کھڑی ہوئی. لیکن اگر وہ پیش رفت نہ کرے تو اس کے معنی یہ کہ وہ گاڑی خود مقصود ہے, منزل جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. یہ دو علامتیں ہیں جن پر آپ کبھی بھی جانچ کر پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان خطرے سے ہم کتنا قریب ہیں اور کتنا دور ہیں. حکمت عملی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک سیدھا سادہ سوال کرنے کی ہمت اور جرت تنظیم کو ہونی چاہیے. یہ سوال بڑا سیدھا ہے اور اس کو کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کو کرنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کے جوابات اکثر ایسے آ سکتے ہیں جو کہ تلخ ہوں یا جو ناگوار ہوں یا جن پر کہ عمل کرنے کی ہمت نہ ہو. اور وہ سوال سادہ مختصر سوال ہے, کیوں؟ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کا سوال ہم کرنے سے بچتے بھی ہیں. بڑے بڑے پروگرام منصوبے بناتے ہیں اور پہلے یہ نہیں سوچتے کہ کیوں کر رہے ہیں. بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیوں کیا. یہ کیوں کا سوال جو ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر, خواہ ایک سرکولر نکالنا ہو, ہفتے وار اجتماع کرنا ہو, کوئی رسالہ نکالنا ہو, کوئی تربیت گاہ کرنی ہو, یا ملکگیر پیمانے پر کوئی انقلابی مہم چلانا ہو, یا بین الاقوامی سطح پر کوئی منصوبہ بندی کرنا ہو. لیکن یہ کیوں کا سوال جو ہے یہ ایک ایسی کلید ہے, ایک ایسی کنجی ہے جس سے کہ آپ کو ہاتھ میں آئے تو آپ اپنی تنظیم کو مؤثر و کارگر بنا سکتے ہیں. اور یہ ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت سے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بھی, اس کو کرتے ہوئے بھی, اور اس کو ختم کرنے کے بعد بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر چیز کے بارے میں کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کے روز کرنے کے ہیں ان کے بارے میں روز کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کے بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی وقفے وقفے کے بعد کیوں کرنے کی ضرورت ہے. شورا کا اگر اجتماع ہوا تو کیوں ہوا, اور دستور میں اگر یہ ڈھانچہ بنائے تو کیوں بنائے, اس سے کیا ہماری منزل قریب آ رہی ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں ایک مخصوص وقفے سے کیوں کا سوال کرنے کی جو ہے یہ لازمی کلید ہے تنظیم کو مؤثر و کارگر بنانے کے لیے. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ سوال جو بڑا آسان نظر آتا ہے یہ اس لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کے جوابات جب آنا شروع ہوں گے تو شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم سینے سے لگائے پھر رہے ہیں وہ ایک ماضی کا بوجھ ہے, ان کی حیثیت ایک لاش کی ہے. اگر ہم ان کو ہمت جرت کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیں اور نئی راہیں تلاش کریں تو شاید ہمارا قافلہ اپنی منزل کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کو بھی آخر وقت تک اپنے گھر سے نکلنا اس کا گوارا نہیں کرتا. تحریک و تنظیم والے بھی جن چیزوں کو برسوں سے کرتے چلے آئے ہوں, خواہ بہت معمولی چیزیں ہوں, ان کو چھوڑنے کے لیے ہمت و جرت کا فقدان ہوتا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کیوں کے جواب میں یہ محسوس ہو کہ یہ چیزیں غیر مؤثر ہیں تو ہر چیز کو ترک کرنا لازمی ہوگا. یہ آپ نہ کہیں کہ میں سب ڈھانچے کو ملیا میٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ کم سے کم جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ جو چیز ہم کرتے چلے آئے ہیں وہ اگر غیر مؤثر ہے تو ہم اس کو مؤثر کیسے بنائیں, اور یہ دیکھیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے, اصل مقصد کی طرف پیش رفت میں اس سے کیا مدد مل رہی ہے. میری نظر میں یہی کام اصل میں جائزے کا کام ہے. ہم نے جائزے کا کام اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہم کئی لوگ جمع ہوتے ہیں, گھنٹوں صرف کرتے ہیں, رپورٹیں سنتے ہیں, پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ آدمی دو دو دن بیٹھ کر رپورٹیں سنتے ہیں، وہی باتیں سنتے ہیں، اچھی طرح وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام کا جائزہ مکمل کر دیا. یہ جائزہ نہیں ہے، یہ تو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں جو آپ کو فراہم ہوگی. جائزے کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا، اس سے کیا حاصل ہوا، اور اس سے ہمارے مقصد کی طرف پیش رفت میں کیا مدد ملی. اس کے بعد جو چیزیں اللہ اور رسول نے لازم کی ہیں ان کو تو کسی صورت میں ترک نہیں کیا جا سکتا. اگر نماز مفید نہیں ہو رہی اسی کو مفید بنانا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری تدبیر اختیار نہیں کی جا سکتی. جو روایات کے تحریک کی جان ہیں انہیں کو کارگر و مؤثر بنانا ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز اتنی مقدس نہیں ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جا سکے، اس میں ترمیم نہ کی جا سکے، اس میں تغیر نہ کیا جا سکے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کیونکہ سوال کے نتیجے میں جو جائزہ ہوگا، اور یہی میرے خیال میں جائزے کی روح ہے، نہ کہ رپورٹوں کا سننا، رپورٹوں کا حاصل کرنا، معلومات کا جمع کرنا، اور اس معلومات کو گوشوانوں کی صورت مرتب کر دینا. یہ جائزہ نہیں ہے، جیسا میں نے کہا یہ انفارمیشن پروسیسنگ ہے، یہ معلومات کی ڈیٹا بیس ہے. لیکن اصل جائزہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کا سوال کریں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کا سوچیں اور اس کی تیاری کریں. تیسرا اصول تدبیر جو ہے وہ منصوبہ بندی ہے. منصوبہ بندی کا لفظ ہماری زندگی کے اندر بڑا عام ہے، اس لیے یہ بتانے سے پہلے کہ منصوبہ بندی سے میرا مطلب کیا ہے، یہ کہنا شاید زیادہ ضروری ہے کہ منصوبہ بندی کیا نہیں ہے. بعض دفعہ یہ جان لینے سے کہ چیز کیا نہیں ہے یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. منصوبہ بندی اس بات کا نام نہیں ہے کہ کاموں کی ایک فہرست مرتب کر لی جائے، ایک تربیت گاہ، دو ضلعی اجتماعات، چار ہفتے میں، مہینے میں چار دفعہ تبلیغی وفود کی روانگی، بس یہ کاموں کی ہم نے ایک فہرست مرتب کی اور منصوبہ بن گیا. یہ تو ایک کاموں کی فہرست ہے، پروگرام ہے، یہ پلان نہیں ہے. پلان پروگرام میں تھوڑا سا فرق ہے. کیے ہوئے کاموں کو کرتے چلے جانا بھی منصوبہ بندی نہیں ہے. جو کام کے پچھلے سال منصوبے میں شامل تھے بیٹھ کر ان سب کو پھر شامل کر دیں، تو یہ کام منصوبہ بندی میں شمار نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ خواہشات اور تمناؤں کا نام بھی منصوبہ نہیں. دعوت کو تیز کر دو، تربیت کو اور زیادہ کرو، پھیل جاؤ، یہ منصوبہ نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں. اور خواہشات کبھی عملی جامہ پہنتی ہیں اور کبھی نہیں پہنتی ہیں. منصوبہ وہ ہے کہ جو واضح طور پہ یہ طے کرے کہ کیا کرنا ہے، تو کس طرح، یہ مس پر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. کیوں کا سوال کا جواب دینے کے بعد منصوبے کے اندر دراصل چار سوال ہیں کہ جن کا جواب دینے کی ضرورت ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، میں عرض کر چکا ہوں کہ کیوں کا سوال تو سب سے بنیادی اور سب سے کلیدی سوال ہے کہ جو کیا جانا چاہیے. ایک یہ کہ کیا کرنا ہے، دوسرے یہ کس طرح کرنا ہے، تیسرے یہ کہ کون سے وسائل درکار ہوں گے، اور چوتھے یہ کہ وہ کہاں سے فراہم ہوں گے. آپ کو کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہو، ایک تقریر ریکارڈ کرنی ہو، اس سے بڑا کام ہو ترجمہ کرنا ہے، اس سے ہی بڑا کام ہو پورے اساتذہ پاکستان کے اندر اس تنظیم کو پھیلا دینا ہو، لیکن یہ چار سوال کا جواب بالکل بنیادی طور پہ آپ کو دینا ہوگا. کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کون سے وسائل کی ضرورت ہوگی، اور وہ کس طرح فراہم ہوں گے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیبیں ڈٹولتے رہیں، کام کرنے کو موجود ہے، وسائل موجود نہیں، آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس چیز کی ضرورت بھی پڑ سکتی. تو منصوبے کے اندر یہ چاروں چیزیں شامل ہونا ضروری ہیں. کیوں کہ سوال کے بعد کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کن وسائل کی ضرورت ہوگی، اور وہ کس طرح فراہم ہوں گے. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ منصوبہ دراصل مستقبل کی طرف پیش قدمی کا نام ہے. جو بات میں شروع سے میں نے عرض کی تھی کہ منصوبہ آج صبح سے لے کے شام تک جو کام کر لینا ہے ان کی فہرست کا نام نہیں ہے. منصوبہ اس بات کا نام ہے کہ آج وہ میں کون سے کام کروں جن سے کہ مستقبل اور کل میری مرضی کے مطابق بنے. تو مستقبل کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کا نام منصوبہ ہے. اس منصوبہ بندی کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن میں اس میں سے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ منصوبہ بنانے کے لیے پھر یہ بات ناگزیر ہے کہ آپ کے بارے میں مستقبل کا آپ کے پاس مستقبل کا ایک اندازہ موجود ہے. اس کو انگریزی میں کہیں گے کہ آپ غیب کا علم تو نہیں رکھتے لیکن انسانی استطاعت کی حد تک آپ یہ فورکاسٹ کرنے کے قابل ہوں کہ کل کیا ہو سکتا ہے, کون سے حریف ہیں کل وہ کہاں پر ہوں گے, اور کون سے حلیف ہیں جو کل کہاں پر ہوں گے, اور کون سے مخاطبین ہیں جو کل کون سی صورت اختیار کریں گے. اس کا کوئی اندازہ کیے بغیر کوئی منصوبہ بن نہیں سکتا. مستقبل کے اندازے قائم کیے بغیر یہ سوچنا کہ کاموں کی فہرست بنانا ہی منصوبہ بندی ہے, یہ خام خیالی ہے. تو مستقبل کے اندازے, دشمن کے اندازے, دوستوں کے اندازے, اس کے بغیر منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کل کام کا اندازہ ہونا چاہیے, ورنہ آپ ایک قدم سے دوسرا قدم شاید اٹھاتے رہیں لیکن اصل منزل سے اتنی ہی دور رہیں جتنا کہ شروع میں تھے. آپ کہیں کہ آج دو ارکان تھے, اب تین ہو گئے, اب پانچ ہو گئے, اب سات ہو گئے. یہ جو ہے یہ ان تنظیموں کا کام تو ہو سکتا ہے جو کہ مینٹیننس آرگنائزیشن ہیں, لیکن جن کے سامنے کوئی منزل ہو ان کے سامنے اس منزل کا پورا اندازہ ہونا چاہیے. آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ میرے ضلع میں کتنے اساتذہ ہیں؟ آپ میں سے کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ضلع میں کتنے اسکول, کتنے کالج, ان میں کتنے طلباء ہیں؟ بہت سے عمراء اجزاء میں سے کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ضلع کی آبادی کتنے ہیں, اس میں سے بااثر لوگ کون ہیں اور بے اثر لوگ؟ اور کون یہ سوچتا ہے کہ آج سے دس سال کے بعد ہی وہی ماشاء اللہ جو آج لگا تھا وہی لگے گا, اور کیا ہم پر اس سے اسی طرح عہدہ بھرا ہوں گے جس طرح اب تک ہوتے رہے ہیں, یا ہمارے پاس کوئی نئی پلان ہوگی؟ تو یہ جو ہے مستقبل کے اندازے, یہ لازمی و ناگزیر ہیں. اور کل کام کا اندازہ جو ہے دوسرا میں نے کہا وہ ضروری ہے, یعنی کام کا جو ٹارگیٹ ہے, پھر اس میں سے جو پوٹینشیل ممکن ہے, پھر اس میں سے جو پاسبل یعنی ممکن ہے, یہ سارے اندازے نگاہوں کے سامنے ہوں. اس کے بغیر منصوبہ بندی نہیں ہوتی. زندہ قومیں اسی طرح 20-25 سال کے اندازے لگا کر اس کا غور اور پلاننگ کرتی ہیں. ابھی اسلامی تحریکیں بالکل ابتدائی دور میں ہیں, لیکن بڑی بڑی طاقتوں کے پاس وہ سیل موجود ہیں جو اس امکانی خطرے سے نپٹنے کی تیاری کرنا ہے جو ممکن ہے آج سے 25-30 سال بعد پیش آ جائے. تو یہ دراصل ہر زندہ قوم کو آج سے ہی سوچنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک تحریکی تنظیم کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ہوشیار جنرل کی طرح اس کو پورے مورچے, دشمن, حلیف, آنے والے حالات سب کا اندازہ ہو تو وہ آگے بڑھنے کی پیش قدمی کی تیاری کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مستقبل کے لیے اہداف اور ٹارگٹس کا تعین ضروری ہے. جو کل کام کرنا ہے وہ آپ پہلے ہی منصوبے میں نہیں کر لے جائیں گے, لیکن جو کام کرنا ممکن ہے, جو پوٹینشیل ہے, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پوٹینشیل کا آپ ٹارگٹ بنائیں گے تو جو پاسبل ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ قناعتی چھوٹی چیزوں پر کر جائیں گے تو چھوٹی چیزیں ہی آپ کو حاصل ہوں گی. اس لیے ضروری ہے کہ اہداف بلند ہوں اور اونچے ہوں. جو اونچے اور بلند اہداف رکھنے سے قاصر ہیں وہ جماعتیں اور قومیں دنیا کے اندر کبھی اوپر نہیں ہو سکتی. جو ہمیشہ تھوڑی مدت کے لیے تھوڑی چیزیں حاصل کرنے پر قانے ہو جائیں ان کے قدم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ ترجیحات کا قائم کرنا بڑا ضروری ہے. کسی وقت بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام آپ کرنا چاہیں گے اس کے لیے آپ کے پاس پورے وسائل موجود ہوں گے. یہ انسانی زندگی میں ایک بالکل ناممکن شے ہے. اور اگر آپ کام اس لیے کرتے چلے جائیں گے یہ کام تو بڑا اچھا ہے اور یہ کام تو بڑا ضروری ہے اور اس کام کا تو بڑا تقاضا ہے, تو کاموں کا بوجھ تو لگتا چلا جائے گا لیکن یہ کہ تنظیم جو ہے وہ بوجھل اور غیر مؤثر ہوتی چلی جائے. اس لیے ترجیحات قائم کرنا ناگزیر اور لازمی ہے. اور ترجیحات کے اندر بھی مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے اور کون سا کام کم اہم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم میں نہیں کہنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوتی. جو کام کے پسند آ جائے ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کام کا مطالبہ ہو جائے ہمیں کہنے کی ضرورت ہو کہ نہیں یہ ہم کام اس وقت نہیں لے سکتے. جب تک یہ نہیں کہنے کی ضرورت نہ ہو اس وقت تک ترجیحات قائم نہیں ہو سکتی. اور آخری چیز یہ ہے جو میں شروع میں نے مختصراً عرض کی, اب میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کروں گا کہ جو کچھ بھی آپ طے کریں اس کو فیصلے کی صورت دینا ضروری ہے. اور انگریزی میں تو یوں کہا گیا ہے کہ کچھ ڈبلوز ہیں, ان ڈبلوز کا جواب اگر فیصلے کے اندر شامل ہو, واٹ, وائی, ہو, وین, ویئر, تو اس کے بعد فیصلہ عملی جامع پہننے کے لائق بنتا ہے. میں انگریزی میں اردو میں یہ کہتا ہوں کہ چھ کاف ہیں. جس طرح کن فیکون ہوتا ہے یہ بھی کاف سے ہی بنا ہے. اس طرح اگر یہ چھ کاف ہیں ان کا آپ جواب دے کر کسی فیصلے کو کریں گے تو وہ فیصلہ فیکون ہو سکے گا. ورنہ میرے بھی علم ہے, میرا تجربہ آپ میں سے بہتوں سے زیادہ لمبا ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ بے شمار فیصلے روداد اور کاغذ کی زینت بنے رہتے ہیں اور عملی جامہ نہیں پہنتے. اس کے بعد چوتھا اصول جو حکمت تنظیم کا ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم کو اپنے وسائل کو مسائل کے بجائے امکانات پر مرتکز کرنا چاہیے. میں اس بات کو ذرا کی وضاحت کروں گا. مسائل ہر تنظیم کے ساتھ بے شمار ہوتے ہیں. انسانوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں. فلانا آدمی خراب ہو گیا, فلانا آدمی کمزور ہو گیا, فلانی جگہ بیت المال میں خرد ہو گئی, فلانی جگہ یہ ہو گیا. اور جیسے جیسے تنظیم پھیلتی جاتی ہے مسائل کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے. اور اگر آپ ان مسائل کو سے سب سے الجھنا چاہیں گے اور سب کو حل کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس ایک منٹ بھی اس بات کے لیے نہیں بچے گا کہ آپ کل کے بارے میں کچھ سوچ سکیں, بلکہ کچھ اپنی گرہ سے دے کر ہی آپ چھوٹیں گے. تب بھی یہ مسائل اسی طرح آپ کے سر کے اوپر سوار رہیں. میری بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسائل کو حل نہ کریں, اس کی کوشش نہ کریں, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور تنظیم کو اپنی قوتوں کا ایک حصہ اگر مسائل کو حل کرنے میں لگانا چاہیے تو میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ بعض مسائل کو حل کرنے سے انکار کر دینا چاہیے. اس لیے کہ مسائل حل کرنے میں جتنی قوت کھائیں گے اسی قوت سے ہم کئی گنا زیادہ قوت اور پیدا کر سکتے ہیں. ایک آدمی کو سدھارنے میں اگر ایک مہینہ لگتا ہے تو اسے ایک مہینے میں شاید دس آدمی اور ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہی تھی. اسی لیے آپ کے معاشرے میں اچھے برے منافق خراب سب انسان موجود تھے اور سب کو آپ لے کر چل رہے تھے, لیکن آپ کی توجہ اسی بات کے اوپر مرکوز تھی. اصلاح کا کام بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ پھیلاتے جاؤ اور پھیلتے جاؤ, اور کسی بھی خطرے سے کہ خراب غلط لوگ آ رہے ہیں اس پھیلاؤ کو مت روکو. اور اسی پالیسی کے نتیجے میں مدینے کی ریاست 100 سال کے عرصے میں اسپین سے لے کر وہ چین تک پھیل گئی. ورنہ یہ اسی جزیرے کے اندر, اسی کوزے کے اندر, اسی کلیا کے اندر گڑ پھوڑتی رہتی اور لوگوں کو مانتی رہتی, ان کی اصلاح کرتی رہتی اور مسائل کو حل کرتی رہتی. تو ہر موقع پر, ہر سچویشن میں بعض چیزیں آپ کے سامنے پوٹینشیل ہوتی ہیں, ان کو اگر آپ گرفت میں لے لیں, کیپچر کر لیں, تو تنظیم اپنے مقصد کو لے کر کہیں آگے بڑھ سکتی ہے. اور بعض چیزیں آپ کے دامن کو کھینچتی ہیں, ان کی بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن آپ امکانات پہ, مواقع پر توجہ زیادہ مرکوز کریں, مسائل پر توجہ کو ذرا کم کریں. اس لیے کہ اس وقت ساری توجہ مسائل جو ہیں وہ کھاتے ہیں. بڑے پانچواں اصول یہ ہے کہ تنظیم کو ہلکا پھلکا ہونا چاہیے. ہلکی پھلکی پھلکی چیز زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے. بھاری بھرکم بوجھل چیز کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے, اس کے اندر امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. جو انسان زیادہ وزن جمع کر لیں ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اپنا وزن کم کرو, اور ویسے بھی ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا چلنا مشکل ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ ہر اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہی فوجیں دنیا کے اندر کامیاب ہوئیں جن کے پاس کے ہلکے پھلکے تیز رفتار ہتھیار اوزار موجود. ہاتھی کے مقابلے میں اونٹ غالب آیا, اونٹ کے مقابلے میں گھوڑا غالب آیا, گھوڑے کے مقابلے میں ٹینک غالب آیا, ٹینک کے مقابلے میں ہوائی جہاز غالب آیا, اور ہوائی جہاز کے مقابلے میں وہ میزائل جو چند منٹوں میں ہزاروں میل چلا جائے ہلکا پھلکا, اور اس کے غالب ہونے کے امکانات. جو بات کے تاریخ حرب اور فن حرب کے لیے صادق ہے وہی بات تنظیموں کے لیے بھی. جو چیزیں تنظیموں کو بوجھل بناتی ہوں وہ چلنے کے اندر رکاوٹ پیدا کریں گی. اب یہ کیا چیزیں بوجھل بناتی ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ تین باتوں کی طرف ضرور دلاؤں گا. پہلی چیز اجتماعات کی کثرت. اجتماع تنظیم کے لیے ایک ناگزیر شے ہے. لوگ بیٹھیں گے نہیں، سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو تنظیمی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اجتماع کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اجتماعات کی کثرت تنظیم کو بوجھل بناتی ہے. ہر اجتماع کے بارے میں آپ کیوں کا سوال کریں، ہر میٹنگ کے بارے میں کہ آخر یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہوتی چلی آئی ہے یا اس لیے کہ واقعی اس سے تنظیم کے اندر کوئی افادیت اور فائدہ ہے، تو آپ بہت ساری میٹنگ اور اجتماع سے شاید پیچھا چھڑا سکیں گے. دوسری بات جو ہے وہ کمیٹیاں ہیں. کمیٹیاں بھی ضروری ہیں، مفید ہیں، لیکن کمیٹیوں کی زیادتی اس بات کی علامت ہے کہ تنظیم بوجھل بن رہی ہے اور وہ کام جو کہیں کہیں اور ہو جانا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا. جو کام کے افراد کو کرنا چاہیے وہ اب کمیٹیاں کر رہے ہیں. اس کے بعد چھٹا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے. اس طرح تاجر کے لیے آپ یوں کہیں گے، اگرچہ آج کی موجودہ دنیا یہ تسلیم نہیں کرتی، کہ پیسہ اصل سرمایہ ہے. اگر آپ آج کی بزنس مینجمنٹ پر کتابیں پڑھیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ اصل سرمایہ آئیڈیا اور انسان ہے، پیسہ نہیں. پیسہ ہوگا تو کچھ کام نہیں ہوگا، آئیڈیا ہوگا، انسان ہوگا تو تجارت پڑے گی. لیکن یہ کہ سب سے بڑا جو سرمایہ تحریک کے پاس ہے وہ انسانوں کا وقت ہے، تنظیم کے پاس جو ہے وہ انسانوں کا وقت ہے، اور وقت کا حساب اور استعمال بڑا ضروری ہے. میں نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ بظاہر آپ کی نگاہ میں یہ ایک تربیت گاہ ہے جس میں کہ لوگ آئے اور چلے گئے اور چند ہزار روپے خرچ ہوئے. میری نظر میں یہ تقریباً 2500-3000 افرادی دنوں کا اس میں صرف ہوا ہے. اور جب تک آپ یہ حساب نہ لگائیں گے کہ 50 آدمی کی شورا اگر 6 دن بیٹھتی ہے تو 300 ذمہ دار افراد کے افرادی دن کس کام میں صرف ہوئے، اور اجتماع برائے اجتماع ہوا یا اس سے کوئی فائدہ ہوا، تو وقت جو ہے وہ ایک ایسا ایسٹ ہے کہ پیسہ تو آپ بینک میں رکھ سکتے ہیں اور آج کا پیسہ آپ کل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو آپ کہیں ڈپازٹ نہیں کر سکتے. پیسہ آپ کے پاس نہ ہو آپ کہیں سے قرض مانگ کے خرچ کر سکتے ہیں، وقت آپ کہیں سے قرض پر لا کر خرچ نہیں کر سکتے. نہ اس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، نہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں، نہ بارو کر سکتے ہیں. یہ تو بس آیا اور گیا، اور اسی وقت کے اندر وہ پیش رفت کرنا ہے جس سے منزل قریب آئے. تو سب سے بڑھ کر افراد کو بھی، لیکن افراد آج موضوع نہیں ہے وہ کل ہوں گے، تنظیم کو سب سے بڑھ کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا جو اجتماعی وقت ہے اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے. آپ کے ہاں ایک مرکزی آڈیٹر ہے اور وہ محنت کر کے یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا بیت المال میں اور کہاں گیا. آپ کو ایک ایسے آڈیٹر کی بھی ضرورت ہے جو یہ دیکھے کہ وقت کیسے آیا اور کہاں گیا، اور اس کی آڈیٹنگ اور اس کا محاسبہ بیت المال کے پیسے کے محاسبے سے کہیں زیادہ ضروری ہے. پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، آئے گا چلا جائے گا، آج ضائع بھی ہوگا کل بہت کچھ اور آ جائے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا بہت عطا کر دے گا، لیکن وقت وہ دوبارہ نہیں دے گا. جو وقت اس نے دیا ہے وہ جب چلا جائے گا وہ دوبارہ نہیں ملے گا. پیسہ ضائع ہوگا دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن وقت نہیں مل سکتا. ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں ضائع کرتے ہیں اس ایک ایک پیسے کے حساب پر. میں حساب کی نتی نہیں کر رہا، میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں بھی حساب رکھتا ہوں، حساب کی سب میں حیرت میں ہوں کہ وہ تنظیم جس کو انقلاب لانا ہو وہ 60 گھنٹے اس بات میں کیوں صرف کرے گی کہ رپورٹ اکتوبر تک کی ہے، منصوبہ جنوری سے، تو آخر ہم حساب کیسے کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اصل میں وقت کا حساب کرنا ضروری ہے اور تنظیمی وقت کا حساب کرنا ضروری ہے. اور ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کی قوت اور صلاحیت کسی بھی حکمت کو نافذ کرنے کے لیے ناگزیر ہے. اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ ہر وقت آپ یہ سوچ سکیں. اب تک میں نے کافی سوچنے اور کرنے کی آپ کے سامنے دعوت دی ہے، اور سوچ کے آپ نئی
راہیں نکال سکیں اور نئی صورتحال پیدا ہو تو اسے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس نئے منصوبے موجود ہوں، اور پرانے مسائل ہوں تو ان سے نپٹنے کے لیے بھی آپ کے پاس اتنی قوت اجتہاد ہو کہ آپ وہ پالیسیاں وضع کر سکیں کہ بعد میں آپ کا بار بار وقت ضائع نہ ہو۔ ایک ہی مسئلہ ہر سال سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، ہم پھر گھنٹوں صرف کرتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں، اس کے معنی ہم ایسی پالیسی بنانے سے قاصر ہیں کہ ایک اصول سے ہی مسئلہ جب پیدا ہو وہ حل ہوتا چلا جائے گا، اس اجتہاد سے قاصر۔ نئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم اجتہاد اگر نہ کریں گے تو ٹھٹر کر رہ جائیں گے، ماضی کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ میں سب فقہ اور شریعت کی بات نہیں کر رہا، میں حکمت تنظیم کی بات کر رہا ہوں، میں معاشرے زندہ معاشروں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دوں گا کہ مسلمانوں نے عراق کی سرزمین فتح کی، یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ اب تک کے جو رائج تصورات، قوانین، اصول تھے ان کے لحاظ سے زمین کو فاتحین کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اس وقت کا حکمراں اگر اجتہاد کی قوت سے عاری ہوتا تو اسلامی حکومت آئندہ برسوں بہترین وسائل سے محروم ہوتی اور عراق کے اوپر ایک بدترین جاگیرداری سسٹم نافذ ہو جاتا۔ تین دن مسجد نبوی میں بحث کر کے ایک نئی رائے یہ نکالی گئی کہ نئی تقسیم نہیں کی جائے گی۔ ایک بڑا زبردست اشتہار تھا جس سے کہ معیشت کا اور سیاست کے رخ پر اس سے گہرے اثرات پڑے، لیکن اگر وہ اس پر لگے بندے رہتے کہ نئی فے کے بارے میں تو یہی اصول ہو گیا، اب اس سے ہٹا نہیں جا سکتا، تو وہ جماعت ایک زندہ تہذیب بن کر دنیا کے اندر غالب نہیں ہو سکتی۔ جو بات کہ بڑی جماعتوں اور بڑی تہذیبوں کے لیے صحیح ہے، وہی بات چھوٹی جماعتوں اور چھوٹی گروہوں کے لیے بھی ضروری ہے، وہی بات بزنس کارپوریشنز کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی تجارتی ادارہ جو آج سے 10 سال کے بعد مارکیٹ کا جائزہ لے کر اور آج اجتہاد کر کے نئی مصنوعات لانے کا منصوبہ نہیں بنا سکتا، اس کے حریف آ کر اس کو میدان سے ہٹا دیا۔ اس لیے کہ روز حالات بدلیں گے اور نئے نئے منصوبوں کی ضرورت پڑے گی، پھر یا تو وہ خالی میدان میں کھڑا ہوگا، اس سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا بیچے یا کیا کہے یا کس بات کی دعوت دے، اور یا دوسرے حریف ہوں گے اس کا مال اچک کے لے جائیں گے یا ہائی جیک کر کے لے جائیں گے، اور وہ اس کے دعوے دار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ ششدر دیکھے گا کہ میرا مال اب دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میرے مارکیٹ دوسروں کے پاس ہیں، میرے کسٹمر دوسری دکانوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اجتہاد پیشبینی کے ساتھ، اجتہاد کی صلاحیت، تبدیلی کی قوت، تغیر کی بھی ہمت، یہ ضروری ہے۔ اجتہاد اس کے بغیر بیکار ہے۔ یہ میں نے صرف 7 اصول منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حکمت تنظیم کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے تحت بہت ساری باتیں کہی جا سکتی تھیں، میں نے منتخب باتیں رکھی ہیں۔ ہر بات اپنی جگہ پر بڑی تفسیر کی محتاج ہے، میں نے سمیٹ کر بات کی، لیکن میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ نظریاتی باتیں نہ کروں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو صرف ایک تقریر سمجھ کے نہ سنیں، بلکہ خواہ آپ ایک چھوٹے سے اسکول میں ہوں یا کالج میں ہوں یا گاؤں میں ہوں یا ضلع کی سطح پر ہوں یا ملک کی سطح پر ہوں، ان کو سامنے رکھ کے آپ ہمت جرت سے تبدیلیاں کریں اور ہمت جرت سے ان چیزوں کو نافذ کریں، تو جتنا آپ نافذ کریں گے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو تنظیم بھی جہاں بھی اسلامی انقلاب کے لیے کام کر رہی ہے وہ زیادہ مؤثر و کارگر ہوتی چلی جائے گی۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وزٹ تذکیر.org